أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. تتقون وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم.
تلاوت کردہ سورة البقرہ کے 24 رکوع کی آیات نمبر 199-196 کا ترجمہ اس طرح ہے. وہ آپ سے چاند کے محترم مہینوں کے متعلق سوال کرتے ہیں, کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے فوائد اور حج کے اوقات ظاہر کرتے ہیں اور نیکی اس طریقے میں نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے داخل ہو, بلکہ نیک تو بس وہ ہے جو اللہ سے ڈرا اور گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ, اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں, اور حد سے بڑھنے والے نہ بنو, بے شک اللہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا, اور لڑائی کے وقت ان کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے, اور قبول حق سے بجبر روکنے کا فتنہ تو قتل سے کہیں بڑھ کر ہے, اور جب تک وہ مسجد حرام کے قریب تم سے نہ لڑے تو تم بھی پہل کر کے ان سے جنگ نہ کرو, پس اگر وہ تم سے جنگ کریں تو ان کو قتل کرو, یہی کافروں کا بدلہ ہے. پس اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہ جائے اور دین خالص اللہ کا ہو جائے، اور اگر یہ باز آ جائیں تو پھر صرف ان کے خلاف اقدام جائز ہے جو ظالم ہے۔ شہر حرام میں لڑنے والوں کا بدلہ شہر حرام ہی میں جائز ہے، اور حرمت والی چیزوں کا قتال بھی جائز ہے، پر جو کوئی تم میں زیادتی کرے تو تم بھی اسی کے برابر برابر ان کو جواب دو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ حدود الہی کا احترام کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں تعمیل حکم میں مال ہو یا جان خرچ کر دو، اور عدول حکمی کر کے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور راہ خدا میں مال عمدہ انداز میں خرچ کرو، بے شک اللہ صاحب احسان بندوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اللہ کے حضور دیدار کے لیے حج اور عمرے کو پورا کر لو، اور اگر تم گر جاؤ تو جو بھی حدی میسر آئے وہ پیش کرو، اور جب تک حدی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے تو اپنے سروں کو مت مونڈو۔ تم میں سے جو شخص جو بیمار ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس کے لیے روزے یا صدقہ یا قربانی کی شکل میں فدیہ ہو، پھر جب اطمینان کی حالت ہو اور حج سے قبل کوئی کعبہ پہنچا ہو اور عمرے کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھائے تب حد سہولت قربانی دے لے، اور جس کو قربانی کا جانور میسر نہ ہو سکے تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے دوران حج میں رکھے، اور 7 روزے واپسی کے بعد اس طرح جملہ 10 روزے رکھ لے۔ یہ سہولت اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں۔ اللہ سے ان احکام کی خلاف ورزی کے بارے میں ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تلاوت کردہ سورۃ البقرہ کے 24ویں رکوع کی تفسیر اس طرح ہے:
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج۔
وہ آپ سے چاند کے محترم مہینوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے فوائد اور حج کے اوقات ظاہر کرتے ہیں۔ ظہور اسلام سے قبل اہل عرب میں مہینوں کا حساب چاند سے ہوتا تھا، دین اسلام نے خمری حساب کو باقی رکھا، اسی لیے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا: صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته فَإِنْ غَمَ عَلَيْكُمْ فَاخْدِرُوا لَهُ، رواہ البخاری و مسلم۔ یعنی چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے والے مسلمان کی شہادت ملنے پر روزہ رکھنا شروع کرو، اور پھر شوال کا دوسرا چاند دیکھ کر یا شہادت ملنے پر افطار کرو، یعنی رمضان ختم کرو۔ البتہ شعبان کی 29 تاریخ کو مطلع اگر ابر آلود ہو اور چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کر لو۔ گزشتہ آیات میں رمضان کے احکام کا ذکر تھا، اس مناسبت سے بعض لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال کیا کہ چاند کیوں بڑھتا اور گھٹتا ہے اور ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتا۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور جواب دیا گیا کہ اس سے لوگوں کے معاملات و عبادات جیسے حج روزہ وغیرہ کے اوقات معلوم ہوتے ہیں. اس جواب میں چونکہ بطور خاص حج کا ذکر ہے اس لحاظ سے حج کے احکام بیان ہو رہے ہیں.
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى.
اور نیکی اس طریقے میں نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے داخل ہو، بلکہ نیک تو بس وہ ہے جو اللہ سے ڈرا. ایام جاہلیت میں اہل کتاب اور مشرکین عرب بھی حج کو ایک بڑی عبادت ہی مانتے تھے، مگر حج کے طریقے میں انہوں نے بے شمار بدعات اور رسومات کو شامل کر لیا تھا. ان میں سے ایک بدعت یہ بھی تھی کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد جب کسی وجہ سے واپس گھر میں آنے کی ضرورت پڑتی تو وہ گھر کے دروازے سے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ چھت پر چڑھ کر یا گھر کے پچھواڑے سے کود کر گھر میں داخل ہوتے اور اپنے اس طریقے کو تقویٰ اور نیکی کی بات سمجھتے اور اس کے چھوڑنے والے کو فاسق ٹھہراتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس توہم کو رفع کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ عمل تو کوئی نیکی کی بات ہے، نہ اس طرح بیجا مشقت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وہ تو صرف اس قدر چاہتا ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو اور تقویٰ کا لازمی نتیجہ فلاح اور مقصود کو پانے کی کامیابی کی صورت میں ملے گا.
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا.
اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں، اور حد سے بڑھنے والے نہ بنو، بے شک اللہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں جہاد کا پہلا حکم یہی نازل ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے حکم کی وجہ سے صرف ان لوگوں سے ہی لڑتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ لڑے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لڑائی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ برات نازل ہوئی. قبل اسلام اہل عرب مکے کا بڑا احترام کرتے تھے اور مکے کو امن و سلامتی کا گہوارہ مانتے تھے. کوئی اپنے دشمن کو بھی مکے میں پاتا تو اس کو کچھ نہ کہتا، اور سال کے چار مہینے یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب عربوں میں امن کے مہینے تھے. ان مہینوں میں تمام ملک عرب میں جنگ موقوف کر دی جاتی تھی. ہجرت کے چھٹے سال ذی قعدہ کے مہینے میں حضور سراپا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک مختصر جماعت کے ہمراہ عمرے کی نیت سے مکے کی طرف روانہ ہوئے. جب مقام حدیبیہ میں پہنچے تو کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو روک دیا اور جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے. گفتگو کے بعد اس بات پر صلح ہوئی کہ اب تو مسلمان واپس چلے جائیں، البتہ آئندہ سال آ کر عمرہ کر لیں اور تین روز تک اطمینان سے مکے میں رہیں. چنانچہ دوسرے سال آج ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے مطابق مکے کے لیے روانہ ہوئے تو بعض اصحاب کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ ایسا نہ ہو کہ کفار مکہ اس سال بھی وعدہ خلافی کرے اور لڑنے پر آمادہ ہو جائے، اگر ایسا ہو تو ہم کیا کریں، حالانکہ یہ مہینہ ذوالقعدہ کا ہے جس میں جنگ و جدال کرنا جائز نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ اگر کفار جنگ پر آمادہ ہوں اور ذوالقعدہ کے مہینے کا احترام نہ کرے تو تمہارے لیے بھی جنگ کرنا جائز ہے، مگر جنگ کی حالت میں بھی ظلم و زیادتی نہ کرو، تمہاری جنگ نہ تو اپنے اغراض کے لیے ہو نہ ان لوگوں پر ہاتھ چڑھاؤ جو دین حق کی راہ میں مزاحمت نہیں کرتے۔ نیز لڑائی میں جاہلیت کے طریقے استعمال مت کرو، عورتوں، بچوں، ضعیف، ناتوان بوڑھوں اور زخمیوں پر دست درازی کرنا، دشمن کے مقتولوں کے اعضا، کان، ناک، ہاتھ وغیرہ کاٹنا، کھیتوں اور مویشیوں کو خواہ مخواہ برباد کرنا اور دوسرے تمام وحشیانہ و ظالمانہ افعال حد سے گزرنے کی تعریف میں آتے ہیں، اور حدود سے تجاوز کرنے والا اللہ کو محبوب نہیں ہوتا۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ انسان قوت کا استعمال وہی کرے جہاں وہ ناگزیر ہو اور اسی حد تک کرے جتنی اس کی ضرورت ہو۔ ولا تعتدوا کے تحت تفسیر ابن کثیر کے صفحے 48 پر لکھا ہے کہ اللہ تعالی کی معصیت نہ کرو، نہ کان وغیرہ نہ کاٹو، خیانت اور چوری نہ کرو، عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرو، ان بوڑھے بڑے لوگوں کو بھی نہ مارو جو نہ لڑنے کے قابل ہیں نہ لڑائی میں دخل دیتے ہیں، درویشوں اور تاریک دنیا لوگوں کو بھی نہ قتل کرو، بلکہ بلا مصلحت جنگی نہ درخت کاٹو نہ حیوانوں کو ضائع کرو۔ مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو فرمان دیا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، خیانت نہ کرو، بد عہدی سے بچو، ناک کان وغیرہ اعضا نہ کاٹو، بچوں کو اور زاہد لوگوں کو جو عبادت خانوں میں پڑے رہتے ہیں قتل نہ کرو۔
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ
الى آخره۔ اور لڑائی کے وقت ان کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، چونکہ جہاد کے احکام میں بظاہر قتل خون ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی فرما دیا کہ ادھر اگر قتل خون کا معاملہ ہے تو ادھر خدا کے ساتھ کفر و شرک جیسے عظیم ترین گناہ کے مرتکب افراد اور مرتدین کے فتنے کو دبانا بھی ضروری امر ہے، اور جن مرتدوں اور مشرکوں کی طرف سے حق پرستوں کے خلاف سازشیں ہوا کرتی ہیں ان کے انسداد کے لیے اللہ تعالی کے احکام کے تحت کمر کس لینا بھی لازمی ہے، ورنہ دین حق ابھر نہ سکے گا اور وہ باطل پرست لوگ حق پرستوں کو دباتے اور پیستے رہیں گے۔ کسی قوم یا شخص کو محض اس بنا پر ظلم و ستم کا نشانہ بنانا ناروا ہوگا کہ اس نے حق کو قبول کر لیا ہے، باطل باتوں سے خود کو دور رکھا ہے اور وہ موجودہ مسخ شدہ دینی نظام میں اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اصول دین کا احیاء چاہتا ہے۔ اگر فرسودہ طرز روش رکھنے والے اس کو بجبر و زور اس کے کام سے روکے اور اپنے حق کندھوں سے ایسے مسائل کھڑے کر دیں جو حق کے پھیلاؤ میں رکاوٹ بنتے ہوں، تو گویا وہ فتنہ کھڑا کرتے ہیں اور ایسے فتنے قتل و خون کی کاروائیوں کے مقابلے میں سخت برائی کے حامل ہوتے ہیں، ایسے فتنے کھڑا کرنے والوں کے خلاف شمشیر یعنی تلوار کا اٹھانا اور فتنوں کی سر کو بھی اس آیت شریفہ کے منشا کے تحت جائز ہے۔
وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ،
اور جب تک وہ مسجد حرام کے قریب تم سے نہ لڑے تو تم بھی پہل کر کے ان سے جنگ نہ کرو۔ کفار مکہ نے فتنہ اٹھا رکھا تھا، دین و عبادت کی آزادی لوگوں سے چھین لی تھی، وہ لوگوں کو مجبور کرتے تھے کہ کفر و شرک اور بدعملی کو اختیار کرے۔ اگر کوئی چاہتا کہ ان کا طریقہ چھوڑ کر سچائی توحید تصدیق حق کر لے اور نیک عملی کی راہ اختیار کرے تو وہ اس کو جبرن یا روب داب یا پھر مختلف ہتھکنڈوں کے استعمال سے روک دیتے تھے۔ اس فتنے کو دور کرنے کے لیے اور دین و مذہب کی آزادی کو بحال کرنے کے لیے حق پرستوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی اور ارشاد ہوا کہ جب کفار تم کو جنگ کے لیے مجبور کر دیں تو اللہ کی راہ میں خوب بہادری سے لڑو اور جہاں ان کو پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے یعنی مکے سے انہوں نے تم کو نکالا ہے وہاں سے تم بھی ان کو نکال باہر کرو۔ اگر وہ مسجد حرام یعنی مکے میں تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان سے وہاں جنگ کرو تاکہ دین کے معاملے میں ظالموں کی مداخلت ختم ہو کر دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ،
اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہ جائے اور دین خالص اللہ کا ہو جائے۔ دین کے مقابلے میں فتنے کا ذکر ہوا ہے، یہاں فتنے سے مراد وہ حالت ہے جس میں دین اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے ہو، اور لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو۔ عربی زبان میں دین کے معنی اطاعت کے ہیں، اور اصطلاحاً اس سے مراد وہ مذہبی نظام حیات ہے جو کسی ہستی کو بالا تر مان کر اس کے احکام و قوانین کی پیروی میں اختیار کیا جائے۔ اس مذہبی نظام حیات کے مقابلے میں کسی اور خود ساختہ نظام حیات یا دستور کی وہ حالت جس میں بندوں پر بندوں کی ظالمانہ فرمان روائی قائم ہو اور جس میں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے، فتنے کی حالت ہے۔ اور اسلامی جنگ کا مطمع نظر یہ ہے کہ اس فتنے کی جگہ ایسی حالت قائم ہو جس میں بندے صرف قانون الہی کے مطیع بن کر رہے۔ فتنہ گروں کے ہر قسم کے ہتھکنڈوں کا مقابلہ اللہ جل شانہ کی مدد اور اس کی استعانت کے ساتھ کامیابی کے ساتھ کرے۔ اس آیت شریفہ میں باز آ جانے سے مراد کافروں کا اپنے کفر و شرک سے باز آ جانا نہیں بلکہ فتنے سے باز آ جانا ہے۔ کافر، مشرک، مرتد، دہریہ اور ملحد، ایسے ہر ایک کو اس کی مرضی کے تحت اختیار ہے کہ وہ اپنا جو عقیدہ چاہے رکھ لے اور جس کی چاہے وہ عبادت کر لے یا کسی کی عبادت ہی نہ کرے۔ کام کو، مشین کو، پتھر کو خدا بنا لے، لیکن اسے یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کے قانون کے اجرا و نفاذ کی راہ میں روڑا بن جائے، اپنے باطل دستور اور اذکار رفتہ قانون کو بزور و طاقت دوسرے بندگان خدا پر نافذ کرنے کی جسارت کرے، نیز اللہ کے بندوں کو اللہ جل شانہ کی اطاعت و فرما برداری سے روکے۔ اسی آیت شریفہ میں آگے یہ جو فرمایا کہ اگر وہ باز آ جائے تو ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی روا نہیں، تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ حق و باطل کے معرکے کے بعد جب اہل حق فتح یاب ہو جائیں تو عام اور سادہ لوح لوگوں کو تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ان فتنہ گر افراد کو جنہوں نے بنیادی طور پر فتنہ کھڑا کیا تھا اہل حق سزا دینے میں حق بجانب ہوں گے، جیسا کہ جنگ بدر کے قیدیوں میں عتبہ بن ابی معیط اور نظر بن حارث ہی کو قتل کیا گیا، اور فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 17 آدمیوں کو عام معافی سے مستثنا فرمانا اور پھر ان میں سے 4 کو سزائے موت دینا اسی قرآنی اجازت کی بنا پر ہوا تھا۔
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص،
شہر حرام میں لڑنے والوں کا بدلہ شہر حرام ہی میں جائز ہے اور حرمت والی چیزوں کا قصاص بھی جائز ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، ہاں اگر کوئی شخص مسلمان پر حملہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لڑتے۔ جنگ کے دوران اگر حرمت والے مہینے آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی موقوف کر دیتے۔ حدیبیہ کے میدان میں بھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین نے قتل کر دیا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر مکے میں گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ایک درخت کے نیچے مشرکوں سے جہاد کرنے کی بیعت لی۔ پھر جب معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے تو آپ نے لڑائی کا اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور صلح کی طرف مائل ہو گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوازن کی لڑائی سے حنین والے دن فارغ ہوئے اور مشرکین طائف میں جا کر قلعہ بند ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 40 دن تک یہ محاصرہ رہا، بالآخر چند صحابہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کے بعد یہ محاصرہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف لوٹ گئے اور جعرانہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا، یہی حنین کی غنیمتیں تقسیم کی اور یہ عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوالقعدہ میں ہوا، یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔
وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
إِلَى آخِرِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں تعمیل حکم میں مال ہو یا جان خرچ کر دو اور عدول حکم کر کے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پھر پرہیزگاری کے لوازم سے جو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، عموماً ہمیشہ جدید حاصل ہونے والے رزق سے اور خصوصاً جہاد کے موقع پر حسب ضرورت اور حد مقدار اس کے خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حکم کے ذریعے فرض فرمایا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی. بخاری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو کا حکم انفاق بصیغ امر تاکیدی دیا ہے اور اپنے حکم کے ذریعے ہر مومن مالدار اور مسکین مرد اور عورت پر اس کو حاصل ہونے والے ہر جدید رزق یا کسب اور کمائی سے اللہ کی راہ میں نکالنا فرض فرمایا ہے. انفاق فی سبیل اللہ کے حکم سے زکات کی ادائی کا حکم الگ ہے جو وہ آتو زکات کے حکم صریح والی آیت شریفہ سے واجب قرار پاتا ہے. پس جیسا کہ عہد نبوت میں زکات کی مقدار کا تعین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوا تھا ویسا ہی حکم انفاق کی مقدار کا تعین عشر کی صورت میں عہد اظہار ولایت میں حضرت مہدی ماؤد علیہ السلام کے واسطے سے ہوا ہے. چنانچہ حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے جو مطابق قرآن کے اور روش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. پس فرمایا ہر کے خدائے تعالی بشما بدہت عشر آ بدہے. حاشیہ شریف. یعنی جو کچھ رزق خدا تعالیٰ تم کو عطا کرے اس کا دسواں حصہ جسے عربی زبان میں عشر کہا جاتا ہے خدا کی راہ میں دو. اور انفاق کے حکم کے ساتھ احسان کا حکم بھی ہوا ہے. اس سے یہ بات بخود ہی ظاہر ہوتی ہے کہ انفاق جس کی مقدار عشر سے بھی کم ہو احسان کی تعریف کے دائرے میں نہیں آتا جب تک کہ وہ اپنے اندر للہیت کی تمام شرائط نہ رکھتا ہو تبھی وہ قبول بھی ہوگا. اوپر کی آیتوں میں فتنا و فساد دور کرنے کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا تھا. جہاد کے لیے تلوار اور سامان کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کرو اور جہاد کے لیے ضروری سامان مہیا کرو. اگر تم نے اس معاملے میں غفلت برتی اور جہاد کی تیاری نہیں کی تو گویا تم نے اپنے ہاتھوں خود کو ہلاک کیا. اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اور دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان و مال خرچ کرو. عربی زبان کے لحاظ سے اعملوا صالحا کے معنی بھی نیکی کرو کے ہیں اور احسنوا کے معنی بھی نیکی کرو کے ہیں. لیکن عمل صالح اور احسان میں فرق یہ ہے کہ عمل صالح عامل کا اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے اور احسان کا فائدہ دوسرے کو بھی پہنچتا ہے اور وہ تقرب الی اللہ کا باعث بھی بن جاتا ہے.
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ.
اور اللہ کے حصول دیدار کے لیے حج اور عمرے کو پورا کر لو. گزشتہ آیات میں اس واقعے کا ذکر تھا کہ مشرکین عرب اور کفار مکہ نے حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حدیبیہ میں روک دیا تھا اور عمرہ نہیں کرنے دیا تھا. اور اس سلسلے میں حج و عمرے کا ذکر بھی آ جانے کی مناسبت سے اس آیت سے حج اور عمرے کا ذکر شروع ہوا ہے. حج اسلام کا پانچواں اہم رکن ہے. دار دنیا میں دیدار خدا کے حصول کا عمدہ ذریعہ بھی ہے. چنانچہ مروی ہے کہ جب حضرت مہدی موعود علیہ السلام کعبۃ اللہ تشریف لائے تو اپنے ہمراہی اصحاب میں سے حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میاں نظام، تم پہلی مرتبہ کعبہ آئے تھے تو کیا نشانیاں دیکھی تھیں؟ کہا، میران جی علیہ السلام، پہلی مرتبہ کعبہ آیا تھا تو کعبے کو بغیر صاحب کعبے کے دیکھا تھا، اور اس دفعہ صاحب کعبہ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں. پنج فضائل، صفحہ نمبر 128. گویا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلی منہاج الاحسان اس تعلیم و تلقین کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، یعنی تو اللہ کی اس طرح عبادت کیا کر کہ اللہ کو دیکھ رہا ہو کے موافق، حضرت شاہ نظام رضی اللہ عنہ اللہ کے فضل سے اسی دار دنیا میں خدا کے دیدار سے مشرف ہوئے. اور اس امر کا یہ واقعہ واضح ترین ثبوت قرار پایا کہ دار دنیا میں سر کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کرنا ممکن ہے. تبھی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی تلخین فرمائی تھی. حج کی فضیلت میں اور کسی کو قدرت ہونے کے باوجود وقت پر حج کو نہ جانے کی تنبیہ میں بہت سی احادیث شریفہ مروی ہیں. سورہ آل عمران کی یہ آیت، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، سورہ آل عمران آیت نمبر 96 سے حج فرض ہوا. جمہور مفسرین کا قول ہے کہ حج ہجرت کے بعد فرض ہوا. حج کا مطلب خزد اور زیارت ہے، مگر شریعت کی اصطلاح میں حج سے مراد وہ عبادت ہے جو مسلمان بیت اللہ اور میدان عرفات میں پہنچ کر مخصوص انداز میں کرتا ہے. چونکہ حج میں مسلمان بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے جاتا ہے، اس لیے اسے حج کہا جاتا ہے. یہ عبادت عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص تندرست ہو، حج کرنے کے اخراجات رکھتا ہو، پھر بغیر حج کے مر جائے تو قیامت کے دن اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوگا. اس کے بعد مذکورہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 آپ رضی اللہ عنہ نے پڑھی. الحاصل، حج ہر صاحب استطاعت مسلمان، عاقل، بالغ، تندرست، صحیح الاعضاء، آزاد مرد و عورت پر جو بیت اللہ شریف پہنچ سکتے ہو، عمر بھر میں صرف ایک بار فرض ہے. حج کا منکر دائرہ اسلام سے خارج اور حج کا تارک اور بلا عذر شرعی دیر کرنے والا سخت گناہگار، فاسق و فاجر ہے، اور جس کی گواہی مردود ہے. دکھلاوے کے لیے حج کرنا اور حرام مال سے حج کو جانا حرام اور گناہ عظیم ہے. ماں باپ اگر خدمت کے محتاج ہو تو ان کی اجازت کے بغیر حج فرض کو جانا مکروہ ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کے ذریعے حکم ہوتا ہے کہ جب کوئی مومن حج اور عمرہ شروع کرے اور اس کا احرام باندھ لے تو پھر اس کا پورا کرنا لازمی و ضروری ہے. لیکن اگر محرم یعنی جس نے احرام باندھا ہے دشمن یا بیماری کی وجہ سے راستے میں رک گیا اور حج یا عمرہ پورا نہیں کر سکا، تو اس کو چاہیے کہ قربانی کا جانور اونٹ، گائے یا کم از کم ایک بکری، جو جانور بھی میسر ہو، مکے کو بھیج دے، اور جب کافی وقت گزر جائے اور اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ قربانی کا جانور مکہ پہنچ کر ذبح کر دیا گیا ہوگا تو سر منڈھا کر احرام کھول دے. اگر احرام کی حالت میں آدمی بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور احرام کے بال منڈوانا پڑے تو سر منڈھا سکتا ہے مگر اس کو فدیہ دینا ہوگا. حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں 3 دن کے روزے رکھنے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے یا کم از کم 1 بکری ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. ان 3 صورتوں میں جس صورت کو چاہے وہ اختیار کر لے.
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.
پھر جب اطمینان کی حالت ہو اور حج سے قبل کوئی کعبہ پہنچا ہو اور عمرے کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھائے تب حد سہولت قربانی دے لے. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جب محرم کو دشمن یا بیماری کا خوف نہ ہو اور اس نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی ہو یعنی قران اور تمتع کی نیت کی تو اس کو قربانی دینی چاہیے. ایک سالم بکری یا گائے یا اونٹ کا 7واں حصہ اور اگر اس کو قربانی میسر نہ ہو تو پورے 10 روزے رکھے 3 روزے حج کے دنوں میں اور 7 روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد گھر میں واپسی پر. اور قران میں تمتع کرنا اس شخص کے لیے ہے جو مسجد حرام یعنی میقات کے اندر کا رہنے والا نہ ہو. میقات کے اندر رہنے والوں کو افراد کی اجازت ہے قران اور تمتع کی نہیں. جاننا چاہیے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک افراد، دوسرا تمتع، تیسرا قران. ہر ایک کی تعریف حد ذیل ہے. افراد یہ ہے کہ ایام حج میں صرف حج کی نیت کر کے احرام باندھے اور احکام کے مطابق حج پورا کرے، یعنی اس کے ساتھ حج کے مہینوں میں عمرہ نہ ملایا جائے. تمتع یہ ہے کہ میقات سے صرف عمرے کی نیت کرے اور مکہ پہنچ کر خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کر کے سر منڈھا کر احرام کھول دے. پھر 8ویں تاریخ ذی حجہ کو حج کی نیت سے احرام باندھے اور حج کے مناسک و اعمال پورے کرے. قران 2 چیزوں کو ملانے کو کہتے ہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں یہ ہے کہ میقات سے حج اور عمرے کی نیت ایک ساتھ کر کے احرام باندھے اور مکہ پہنچ کر عمرہ ادا کرے مگر احرام نہ کھولے. پھر 8ویں تاریخ ذی حجہ سے حج کے مناسک و اعمال شروع کرے اور 10ویں ذی حجہ کو قربانی کر لے اور سر منڈھا کر احرام کھول دے. ثواب اور درجے کے اعتبار سے قران اول درجے پر ہے، دوسرے درجے پر تمتع اور تیسرے درجے پر افراد ہے. الحمدللہ سورۃ البقرہ کے 4 تلاوت میں ترجمہ و تفسیر ختم ہوئی.